السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد والے خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے آمین تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم خداوند تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ بالخصوص اہل ایمان کی رہنمائی کے لیے جو اصول و ضابطے بیان فرمائے ہیں ان میں ایک اہم ضابطہ اطاعت خدا کی و اللہ و رسول کی اطیع اللہ و رسول اللہ اطاعت کرو اللہ کی و رسول کی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ولا تنازعوا آپس میں نزاع مت کرو فتفشلو تم فشل ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے ضعیف ہو جاؤ گے وتذهب ريحكم اور تمہاری آبرو و عزت چلی جائے گی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی شان و شوکت روب و دبدبہ تمہارا خاک میں مل جائے گا نابود ہو جاؤ گے اس فرمان میں اور اس جیسے دیگر فرامین جو کتاب الہی میں بھی موجود ہیں اور سنت رسول اللہ و ائمہ اطہار میں موجود ہیں ہدایت کے دو شعبے کیے گئے ہیں ایک شعبہ ہدایت کا کہ مومنین نے کیا کرنا ہے اور دوسرا شعبہ ہدایت کا جو کچھ انہوں نے نہیں کرنا ہے اطیع اللہ و رسول یہ وہ کام ہے جو آپ نے انجام دینا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا نزاع مت کرو کہ کمزور ہو جاؤ گے اور اس کمزوری کے نتیجے میں تمہاری شان و شوکت نابود ہو جائے گی یہ کام مت کرو نزاع مت کرو پورا دین انہی دو چیزوں سے مرکب ہے وہ کام جو انسان کو کرنے ہیں وہ انسان نے کرنے ہیں اور وہ کام جو انسان نے انجام نہیں دینے ہیں وہ کام جو ضروری ہے انجام پائیں ان کے بغیر ہدایت کا عمل پورا نہیں ہوتا اور اگر انسان اس شعبے پر کسی حد تک عمل کر لے یعنی وہ کام جو ہم نے انجام دینے ہیں لازمی ہیں ہمارے لیے اور ہم ہر قیمت پر ان کو بجا لائیں یا مکمل طور پر کوئی انسان اور گروہ کوئی مسلمانوں کا مومنین کا کامیاب ہو جاتا ہے ان تمام اعمال پر عمل کرنے میں، یا ان میں سے اکثر اور اہم اعمال بجا لاتا ہے انسان، لیکن جن اعمال سے انسان کو پرہیز کرنی ہے، جن امور سے انسان کو دوری اختیار کرنی ہے، ان امور سے دور نہیں ہوتا، اطاعت کرتا ہے لیکن، یعنی وہ اعمال بجا لاتا ہے جو اسے کہا گیا ہے کہ یہ انجام دو، لیکن جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے اجتناب نہیں کرتا۔ اس انسان اور اس گروہ کے اندر بھی ہدایت کا عمل تکمیل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے ہدایت کے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہدایت کا ضابطہ، نجات کا ضابطہ یہ ہے کہ تو کچھ تمہیں کرنا ہے، وہ سیکھ لو کہ کیا کچھ کرنا ہے، تمہیں کیا انجام دینا ہے، اور وہ امور جو تمہیں ترک کرنے ہیں، جنہیں تم نے چھوڑنا ہے، جن سے نہی کی گئی ہے، جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، جن کو ممنوع شمار کیا گیا ہے، ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ، ایک توازن کے ساتھ ہوں گے، اس سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے اور نجات بھی پاتا ہے۔ بعین ایک مریض کی طرح، جس طرح ایک مریض کو طبیب حکم دیتا ہے کہ اس نے کرنا ہے کچھ، اور اتنے ہی امور اس کے لیے ذکر کرنا ہے جو اس نے نہیں انجام دینے، اگر یہ مریض طبیب کے بتائے ہوئے ضابطوں اصولوں کے مطابق وہ انجام دے دے، یا کچھ انجام نہ دے ان امور میں سے جو طبیب نے بتائے ہیں، یہ شفا نہیں پا سکتا، بیماری سے نجات نہیں پا سکتا، یہ ایسے ہی خطرے کی زد میں ہے۔ اور اگر ان امور کو انجام دیتا ہے یا مکمل طور پر یا کسی حد تک، لیکن پرہیز نہیں کرتا، بچتا نہیں ہے، ترک نہیں کرتا ان امور کو جنہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، دوا کھا لے رہا ہے، ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ انجام دے رہا ہے کہ کرنے کے لیے جو کچھ کہا، لیکن جو چھوڑنے کے لیے کہا انہیں چھوڑ نہیں رہا، یہ شفا نہیں پا سکتا، یہ نجات نہیں پا سکتا۔ یہ ایک ضابطہ ہے عمومی قرآن مجید کا و دین کا، ان دو چیزوں کو ایک ساتھ توازن کے ساتھ آپ نے قائم رکھنا ہے، اور اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے معرفت اور تعلیم کے مرحلے میں بھی ان دونوں کے بارے میں یکساں تعلیم ہوئی ہے، اور ان کے نفاذ کے متعلق بھی دونوں کو ایک ساتھ نافذ کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی امر بالمعروف سے مراد وہ امور جو انسان نے انجام دینے ہیں، ضروری ہیں، وہ آپ انجام دلوائیں، امر بالمعروف یعنی خود جب آپ وہ امور جو آپ کو انجام دینے ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں، فریضہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اب آپ نے وہی امور انجام دلوانے ہیں، اور وہ امور جن سے آپ کو روکا گیا اور آپ رک گئے ہیں، ان امور سے اب دوسروں کو روکنا ہے، رکنا بھی ہے اور روکنا بھی ہے، ان کو بجا لانا ہے خود اور دوسروں سے انجام دلوانا بھی ہے، یہ فریضہ ہے انسان کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تاکہ ایک توازن رہے اور مقصد حاصل ہو سکے۔ اس میں اس چیز کو اگر ہم کھولیں جو انسان کی انفرادی زندگی میں یا انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے دین نے اصول مقرر کیے ہیں، اہمیت دین اجتماعی زندگی کو دیتا ہے، چونکہ انفرادی زندگی ضمنی زندگی ہے، اصل اجتماعی زندگی ہے انسان کی، اس اجتماعی زندگی کے ضمن میں انسان کی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے قرآن مجید کا حکم، چونکہ قرآن اجتماعیت کا حکم بھی دیتا ہے اور نقشہ بھی بنا کے پیش کرتا ہے کہ اجتماعیت جو تم نے اختیار کرنی ہے، سوشل ہونا ہے، کیسے ہونا ہے تم نے، اور اس وقت ہمارے پاس بہت سارے ماڈل موجود ہیں، سوشل ہونے کے، ان میں سے ایک قرآنی و دینی و الہی ماڈل ہے کہ آپ اس طرح سے اجتماعیت اختیار کرو، اس طرح اپنے آپ کو سوشل بناؤ، امت کا روح اختیار کرو، تم نے امت بننا ہے. جب امت کی شکل میں اجتماعیت قائم کرو گے اس وقت کی قرآنی ماڈل پر آپ نے عمل کیا ہے. لیکن اگر امت کو چھوڑ کر آپ کسی بھی اور شکل میں اجتماعیت کے رشتے میں آپس میں منسلک ہو جاتے ہو، اجتماعیت تو ہے لیکن الہی اجتماعیت، دینی اجتماعیت، قرآنی اجتماعیت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر دینی بنیادوں پر نہ ہو اجتماعیت، اس سے آپ دینی نتیجے نہیں لے سکتے، الہی نتیجے نہیں لے سکتے. اس وقت آپ اجتماعیت سے دینی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جب اجتماعیت کی بنیاد دین کے مطابق ہو. اس لیے قرآن جو فرائض و وظائف مقرر کرتا ہے وہ انسان کے انفرادی فرائض میں ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ انفرادی فرائض آمادگی کے لیے ہیں تاکہ انسان اجتماعی فرائض انجام دے سکے. انفرادی پریکٹس دین کرواتا ہے، لازمی ہے وہ، واجب، لیکن نہ اس لیے کہ اس انفرادی پریکٹس میں سارا مقصد کار فرما ہے، اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ فرد تیار ہو جائے اجتماعیت کے لیے، امت کے لیے آمادہ ہو جائے کہ اصل جو فرائض ہیں، مقدمات ہیں، وہ یہاں پر انسان نے انجام دینے. ایک گفتگو اس سلسلے کی جاری ہے، ابھی ختم تو نہیں ہوئی، طلاب کی خدمت میں، طلاب جو مطلع الفجر کلاس کے طلاب، ہمارے پاس ایک کلاس ہے اسٹوڈینٹس کی جو یونیورسٹی کالجز کے ہیں، یہ سنڈے کو آتے ہیں وہاں حوضے میں، ان کے لیے ایک سلسلہ کلاس کا رکھا ہوا ہے انسان شناسی کا، کہ بہت بنیادی و اہمیت اور ضروری بات ہے، کہ انشاءاللہ ممکن ہے وہ جلد آپ تک بھی پہنچ جائے وہ ساری دروس اور ساری باتیں. ابھی نہیں آئی لیکن کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ آپ تک، یعنی دور لوگوں تک بھی پہنچ جائے وہ، ابھی تک اس کو نہیں لا سکے. ایک بات جو وہاں انسان شناسی کے ذمن میں ہوئی ہے، میں اشارہ فقط کرتا ہوں، وہ یہ کہ بس قرآن انسان کو کیا پیش کرتا ہے، قرآنی انسان کیا ہے. ہم نے باقی نگاہوں سے تو انسان کو دیکھ لیا، کلچرل انسان ہمیں معلوم ہے یہ ہے، یا بس الفاظ کا نہیں، فلسفے نے اپنا انسان پیش کر دیا کہ انسان یہ ہے، پورے طریقے پر فلسفے نے مکمل طور پر انسان کا تعارف کروا دیا کہ فلسفی نگاہ سے انسان یہ شکل بنتی ہے اس کی. اسی طرح مغربی فلسفے نے یا مغربی تہذیب نے بھی اپنا انسان پیش کر دیا ہے، سائنس نے اپنا انسان پیش کر دیا ہے جس موضوع سے اس کا تعلق ہے. مثلا جس اگر بایولوجی میں اس کا انسانیت کی بات ہے تو وہاں انہوں نے پیش کر دیا کہ ہمارا انسان یہ ہے، اس طرح بنتا ہے، اس طرح بڑھتا ہے، اس طرح آگے جاتا ہے اور اس طرح ختم ہو جاتا ہے. قرآن نے بھی اپنا انسان پیش کیا ہے، قرآنی انسان، یعنی انسان کا، انسان کی حقیقت، انسان کی ذات، انسان کیا چیز ہے، یہ قرآن نے مفصل و تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یعنی قرآن مجید کے اصلی موضوعات میں سے ایک انسان کو پیش کرنا انسان کے سامنے، انسان کو انسان سے آشنا کرانا، انسان کو انسانیت سے ملانا، ملاقات کروانا، سمجھوتا کرانا، اور انسان کو انسانیت سے مانوس کرنا، یہ قرآن کا اصلی کام ہے، اصلی کام. ان امور میں سے جو قرآن مجید انجام دے رہا ہے، انسان کو انسان سمجھا رہا ہے، انسان کا تعارف پیش کرتا ہے، انسان کی خصوصیات و صفات پیش کرتا ہے، ان میں سے ایک عنوان جو قرآن نے انسان کے لیے استعمال کیا ہے کہ انسان مکلف ہے. کہ اس وقت ہماری جو چند ہفتے باس ہوئی تھی اور بیچ میں رہ گئی، البتہ وہ تکمیل نہیں ہوئی، وہ یہ تھی کہ انسان مکلف ہے. از نظر قرآنی انسان کی صفت ہے کہ انسان مکلف ہے. فلسفہ انسان کو مکلف نہیں پیش کرتا، فلسفہ انسان کو پیش کرتا ہے کہ یہ ایک حیوان ہے، ذی حیات ہے، اور ایسا ذی حیات جس کے اندر ادراک کی صلاحیت ہے، فہم کی صلاحیت ہے، ارادے کی صلاحیت رکھتا ہے. فلسفے کا انسان ادراک کا نام ہے اور ذی حیات ہونے کا نام ہے، کہ جو موجود بھی ذی حیات ہو، زندہ ہو اور اس کے اندر ادراک، حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت ہو، یہ انسان کہلاتا ہے. اسی طرح ہر ایک مکتب نے اپنے تئیں انسان کو جو سمجھا اور دیکھا پیش کر دیا. قرآن میں خالق انسان نے انسان پیش کیا ہے کہ جو انسان میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے، جو انسان خدا نے خلق کیا ہے وہ یہ ہے. وہ ان صفات میں سے فرمایا کہ انسان مکلف ہے. مکلف ہے یعنی انسان کے، میں اس بات کا خلاصہ مختصر یعنی چند ہفتوں کی گفتگو کا چند جملوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ کے لیے، تاکہ مطلب واضح ہو جائے کیا بات ہونی ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں. انسان مکلف ہے کا مطلب یہ کہ انسان کے دوش پر، انسان کے کندھے پر، انسان کے ذمے کچھ ایسی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں جن میں مشقت ہے، جن میں سختی ہے، جن میں دشواری ہے، ناگواری ہے، تکلیف ہے جس میں. اس لیے انسان مکلف ہے، یعنی ایسے امور انجام دینے کا پابند کر دیا گیا ہے، ایسی ذمہ داریاں اس کے دوش پر ڈال دی گئی ہیں جن کے اندر کلفت، زحمت، مشقت اور تکلیف موجود ہے، کہ وہ کام انسان کرے گا تو اسے مشقت ہوگی، زحمت ہوگی. زحمت والے کام ہیں، تھکاوٹ والے کام ہیں، خستگی والے کام ہیں، جو انسان کی بہت زیادہ انرجی و طاقت وہ امور لے لیتے ہیں اور ان پر صرف کرنا پڑتی ہے. یہ امور انسان کے ذمہ لگائے گئے. اب ادھر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں پڑھتے ہیں جو توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں چند چیزیں تو ہیں سخت ہیں، جیسے روزہ سخت ہے اور چند اعمال ممکن ہے سخت ہو انجام دینا عام آدمی کے لیے، جیسے حج سخت ہے و جہاد سخت کام ہے. لیکن ان چند سخت کاموں کو چھوڑ کے باقی کو دیکھیں تو ان میں کوئی سختی نہیں ہے. وضو کرنا سخت نہیں ہے، تیمم کرنا سخت نہیں ہے، نماز پڑھنا سخت، کلفت نہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے، ہم نماز سے زیادہ تھکانے والے کام کر لیتے ہیں، یہ دن بھر دوڑتے رہتے ہیں ہم، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اوپر نیچے آتے ہیں اور زوردار زور والے کام کرتے ہیں، گاڑیوں کو دھکا دیتے ہیں اور کیا کیا گھر کے، یہ گھر سے باہر ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن کے اندر مشقت ہے و زحمت ہے. ان سے آسان ہے یہ کام جو دین نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، کہ وضو کرو، طہارت کرو، غسل کرو، نماز پڑھو، یہ کام آسان ہے. روزے میں تھوڑی سی سختی ہے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے سختی، تھوڑی سی ہے البتہ، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے انسان کو، حج میں تھوڑا چلنا پڑتا ہے، حج میں تھوڑی مشقت ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کا نام ہی تکالیف رکھ دیا جائے. جن کو ہم احکام کہتے ہیں اردو زبان میں، انہیں عربی کی اصطلاح میں تکالیف کہا جاتا ہے، تکالیف شرعیہ، یعنی شرعی ذمہ داریاں، شرعی ورا فرائض و واجبات جو آپ کے دوش پر ڈال دیے گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں تکالیف شرعیہ. ہم اردو میں تکلیف کہتے ہیں جیسے درد ہو، رنج ہو، اور صحیح معنی تکلیف کا یہی ہے جو اردو والے استعمال کرتے ہیں، یعنی تکلیف دہ چیز، تکلیف، دکھ، درد، رنج. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ انہیں کہیں کہ مجھے تکلیف ہے، تو وہ یہی سمجھے گا کہ، اگر پاکستانی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ یہی سمجھے گا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، کہیں درد ہو رہا ہے، وہ فوراً چیک کرے گا. لیکن اگر آپ ایرانی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے تکلیف ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ کے پاس کوئی اہم ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری آپ انجام دینے آئے ہیں. یعنی وہاں تکلیف کا مطلب ذمہ داری ہے. کیوں ذمہ داریوں کو تکالیف کہا گیا ہے؟ چونکہ ان کے اندر زحمت ہے، مشقت ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. ادھر سے ہم جب ان ذمہ داریوں کو دیکھیں، ان اعمال کو دیکھیں، عبادی اعمال، دینی اعمال، ان کے اندر ہمیں کوئی زیادہ سختی نظر نہیں آتی. البتہ نیت کا کمزوری الگ ہے، جس انسان کی نیت ہی صحیح نہ ہو، وہ نہ وضو، اس کے لیے وضو بھی بہت گران ہے، نماز بھی بہت سخت ہے، اور اعمال اس کے لیے بہت سخت ہے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، انجام دینا چاہے، یہ کام اتنے دشوار نہیں. انسان ویسے بھی تو وہ منہ دھوتا ہے، وضو کر لے. منہ دھونے میں اور وضو کرنے میں زیادہ فرق ظاہری طور پر شکل کے لحاظ سے نہیں ہے، آپ نہاتے تو ہیں صبح شام نہاتے ہیں اور یہ غسل کر لیں, آپ نیت کر کے غسل کر لیں, پانی تو بدن پہ ڈالنا ہی ہے آپ نے. اب یہ سخت کام نہیں ہے, نہانا سخت کام نہیں ہے. سارے دیندار بھی نہاتے ہیں, بے دین بھی نہاتے ہیں. اسی کو نیت کر کے کریں آپ, یہ غسل ہو جاتا ہے, عبادت ہو جاتی ہے, طہارت اس سے حاصل ہو جاتی ہے. بس شکل کے لحاظ سے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ان کا نام رکھا گیا تکالیف شرعیہ. یہ توجہ مقصود ہے دلانا آپ کی اس طرف کہ جن وجوہات سے تکالیف احکام کو یا فرائض کو تکالیف کہا گیا ہے وہ یہ امور نہیں ہے, نماز, روزہ, حج, زکات اور وضو و تیمم و طہارت و غسل, چونکہ ان کے اندر سختی نہیں ہے. جبکہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تجھے مکلف قرار دیا ہے, تجھے وہ قرار دیا ہے کہ جو زحمتیں اٹھائے, مشقتیں اٹھائے, سختیاں اٹھائے, سخت کام تیرے ذمہ ہم نے لگائے ہیں. ہم جب کاموں کی نوعیت دیکھتے ہیں اس میں کوئی چیز سخت نہیں ہے. مثلا جیسے آپ کسی کو رکھیں اپنے پاس ملازم اور اسے کہیں کہ سخت کام تیرے ذمہ ہیں, وہ کیا سخت کام ہے؟ سخت کام یہ ہے کہ تجھے صبح ناشتہ کرنا ہے, دوپہر کو کھانا کھانا ہے, رات کو بھی کھانا کھانا ہے, پھر تجھے سو جانا ہے, پھر تجھے صبح اٹھنا ہے. تو وہ تو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سخت کام نہیں ہے, یہ تو بہترین کام ہے, صبح بھی کھانا ہے, دن کو بھی کھانا ہے, رات کو بھی کھانا ہے. آپ اس میں کہیں تجھے منہ بھی دھونا ہے, تجھے غسل بھی کرنا ہے, تجھے صاف ستھرا رہنا ہے, کوئی سخت کام نہیں ہے. تو وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ملازم رکھتے ہیں اتنے معاوضے پر, اتنی تنخواہ پر, کہ آپ سے سخت کام کروانے ہیں, جو آپ نے فہرست مجھے بتائی ہے اس میں کچھ سختی نظر نہیں آتی. اور اسی طرح سے ہمیں قرآن نے انسان کو کہا تو مکلف ہے, یعنی سخت کاموں کا ذمہ دار ہے تو. مکلف یعنی سخت کام جس کے دوش پر ڈال دیے گئے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جانور ایسے ہیں جن پر سختیاں ہوتی ہیں, مثلا گدا ہے اس کے اوپر سامان لادا جاتا ہے, اونٹ کے اوپر سامان لادا جاتا ہے. اب یہاں کراچی میں گدے میں اور بہت سارے کاموں سے لیے دوڑ میں شریک کیا جاتا ہے اور اس کے مصرف ہوں گے بہت سارے, لیکن گدے کو نہیں کہا گیا کہ یہ مکلف ہے. یعنی سخت کام گدے کے ذمے لگائے گئے ہیں, سخت کام گھوڑے کے ذمے لگائے گئے ہیں, سخت کام اونٹ کے ذمے لگائے گئے ہیں. جب مکلفیت کی باری آئی کسی حیوان کو مکلف نہیں کہا گیا, یعنی سخت کاموں کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرایا گیا, فقط انسان کو ٹھہرایا گیا. کیونکہ کچھ تکلیف آور کام اس کے ذمے ہیں, تکلیف دہ ذمہ داریاں ہیں, یہ وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. اس سے ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذمہ داریاں دو طرح کی ہیں. یہ ذمہ داریاں جو ہمیں پہلے سبق کے طور پر پڑھائی گئی ہیں جو توزیع المسائل میں ہیں, عبادات و نماز و واجبات, یہ بھی ذمہ داریاں ہیں شرعی و دینی, اور کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جو ان کے بعد انسان کے سر پر آتی ہیں. وہ ذمہ داریاں سخت ہیں, اصل سختی ان کے اندر ہے. یہ ذمہ داریاں آمادگی کے لیے ہیں, تیاری کے لیے ہیں. یہ جو کہا کہ وضو کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو, روزہ رکھو, حج کرو, یہ سب ہمیں مقام عبودیت و بندگی تک پہنچانے کے لیے تیاری ہونا. بندگی یعنی آمادگی, تیاری. وہ انسان تیار ہے سخت ذمہ داریوں کے لیے جو مقام بندگی تک پہنچ جاتا ہے. کچھ کام ہیں جو ہمیں بندگی تک پہنچاتے ہیں اور کچھ کام ہیں جو بندگی پر پہنچ جانے کے بعد ہمارے دوش پر ڈالے جاتے ہیں کہ یہ کام بندگان خدا کے ذمے ہیں. اور جب انسان بندگی کے مقام پہ پہنچتا ہے وہ سخت ذمہ داریاں انسان کے دوش پر آ جاتی ہیں. یہ ابتدائی ذمہ داریاں ہیں, آمادگی کے لیے ہیں. اصل ذمہ داریاں وہی ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کے لیے مکلف بنائے گئے ہو, یعنی تمہارے دوش پر سخت ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. ان ذمہ داریوں کے چار شعبے عرض ہوئے تھے ان عزیزوں کے سامنے. پہلا شعبہ اپنی ذات سے متعلق سخت ذمہ داری, بہت سخت ذمہ داری, اتنی سخت ذمہ داری ہے کہ انسان کی جان نکلتی ہے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے. اتنی سخت ذمہ داری ہے صرف اپنی ذات کے حوالے سے. وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ وہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ تجھے خدا نے بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, کسی ہدف کے لیے بنایا ہے. تجھے جو بنایا ہے تو مقصد سے بہت دور ہے، بہت دور تجھے پیدا کیا گیا، کسی اور جگہ کے لیے پیدا کیا گیا، کہیں اور تجھے پیدا کیا گیا، اور وہاں سے تجھے کوسوں میل چل کے جانا ہوگا اپنے مقصد تک۔ نمازیں پڑھنا آسان ہے، عبادتیں کرنا آسان ہے، روزے رکھنا، سال بھر کے روزے رکھنا آسان ہے، جان نہیں نکلتی انسان کی، لیکن وہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا وہ یہ کہ تو نے اپنے آپ کو مقامی انسانیت تک پہنچانا ہے، کمال تک پہنچانا ہے، یعنی اپنی تمام اندرونی صلاحیتوں کو کمال میں بدلنا ہے تو نے۔ یہ جان لیوا کام ہے، یہ وہی کام جو ہم نہیں کر رہے ہیں، اسے بھول چکے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو کسی خاص میچ کے لیے، گیم کے لیے تیار کیا گیا ہے، پریکٹس کروائی گئی ہے، ریہرسل کروائی گئی ہے، اور ریہرسل کے بعد ہم نے جا کر مارکیٹ سے ٹرافی خرید کے گھر میں آ کر اس کو سجا کے رکھ دیا ہے کہ میں نے ریہرسل کی ہے، ریہرسل کی ٹرافی یہ ہوتی ہے۔ ریہرسل کی ٹرافی نہیں ہوتی، اصل میچ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وہ جیتنے کے بعد آپ کو ٹرافی دی جاتی ہے، چیمپئن اس وقت بنتے ہیں۔ ہم ریہرسل کر کے ہی چیمپئن بن جاتے ہیں، مقابلہ کیے بغیر چیمپئن بن جاتے ہیں، اصل کام کیے بغیر چیمپئن بن جاتے ہیں۔ بھلے آپ کو ملنا ہے یہ انعام، یہ مقام آپ کو عطا ہونا ہے، لیکن جو اصل کام ہے مشکل و دشوار، وہ کام ایک دانے کا درخت بننا ہے، وہ کام ایک انسان نما و انسان کے فریم کا مقامی انسانیت تک پہنچنا ہے، یہ سخت کام ہے، اس سے جان نکلتی ہے انسان کی۔ مقامی انسانیت تک پہنچنا یعنی تمام صلاحیتیں اپنی ان کو کمال میں بدل دینا، کوئی صلاحیت ایسی نہ رہ گئی ہو جس کو انسان نے کمال میں تبدیل نہ کر دیا، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام انسان کا دوسرے انسانوں سے متعلق ہے کہ یہ جو خود کیا ہے، یعنی آپ نے اپنی ذات کو صفر سے اٹھا کر اس مقصد خلقت تک پہنچایا ہے، یہی اب تو نے دوسروں کے ساتھ کرنا ہے۔ تو نے امت بنانی ہے، انفرادی طور پر تجھے انسانیت کے مقام پہ پہنچنا ہے، اجتماعی ذمہ داری تیری ہے کہ تو نے ان تمام لوگوں کو اس نقطے تک پہنچا کر انہیں امت بنانا ہے، یہ تیری دوسری ذمہ داری ہے، انسان بنا کر انہیں امت تک پہنچانا۔ تیسری اہم ذمہ داری کہ جس کائنات میں تو خلق ہوا ہے، اجنبی نہیں خلق ہوا، بیگانہ نہیں خلق ہوا، تو اس کائنات کے لیے، یہ کائنات تیرے لیے ہے، لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب آپ کے لیے بنایا ہے، اس میں لا تعلق نہ رہو، اجنبی بن کر نہ رہو۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، اسے بار بار دیکھ۔ ہم گلزار ہست و بود میں ہیں، گلزار ہست و بود یعنی یہ نظام کائنات، یہ نظام ہستی، اس میں بیگانہ وار نہ رہے، حیوان کی طرح نہ رہے، حیوان اجنبی ہے اس دیار سے، اس کائنات سے، چونکہ جانور کو کھر دیے گئے ہیں، سم دیے گئے ہیں، سینگ دیے گئے ہیں، اور چارہ چرنے کے لیے دانت دیے گئے ہیں، ایک بڑا سا میدہ دیا گیا ہے، اور جگالی کے لیے اور اس کو انتظام کیا گیا ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے، انسان کو قوت فہم عطا کی گئی ہے، انسان کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، انسان کو موازنہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ کس لیے دی گئی ہے؟ کہ اس نے آ کر کائنات میں صرف چرنا ہے، تجھے سمجھنا ہے اس کائنات کو، اور سمجھ کر تو نے اس سے اس کے رازوں تک پہنچنا ہے، اس کی حقیقت تک تو نے پہنچنا ہے۔ جس زمین میں تو رہ رہا ہے، اگر انسان بن کر رہے، انسانیت کے ساتھ رہے، تو تجھے پہلا کام تیرا یہ ہے کہ تو اس کو سمجھ، یہ کائنات کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، یہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا ہے اور کیوں ہے، کس لیے ہے یہ سب کچھ، اس میں سے ہر حقیقت کے ساتھ اپنا تعلق تو نے قائم کرنا ہے۔ فہم نظام ہستی و یہ کائنات، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ جہان بینی، خدا نے فرمایا کہ میں نے جہان بنایا، اس جہان کے اندر تجھے بھی پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو اس جہان پہ قبضہ کر لے، جہانگیر بن جا، تجھے جہانگیر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، جہان بین بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جہان بنایا ہے پھر تجھے بنایا ہے تاکہ تو اس جہان کو، اس عالم کو، اس کائنات کو سمجھ کے کیوں بنایا ہے، اس کائنات میں کیا رکھا ہوا ہے؟ لَقُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اس کو سمجھنا، اس کے رازوں تک پہنچنا، اس کی ترکیب، اس کی ترتیب، اس سب کو درک کرنا، اس کے مراحل کو، یہ آپ کا انسانی فریضہ ہے۔ اور چوتھے مقام پر جو اہم ترین انسان کی ذمہ داری ہے، وہ تکلیف دہ ذمہ داری ہے، وہ سخت دشوار ذمہ داری ہے، وہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ رابطہ، اپنے خالق کی پہچان۔ پہچان سے مراد نہیں کہ انفارمیشن، خدا کے بارے میں کتابیں پڑھے، انفارمیشن اکٹھی کرے، اللہ کے بارے میں جس طرح ہم کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور اس کا نام دانائی رکھتے ہیں۔ انفارمیشن کسی چیز کے بارے میں امتحان پاس کرنے کے لیے مفید ہوتی ہے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور خصوصاً جب آپ نے اس کو فقط ذہن سے نہیں بلکہ آپ نے اس کو دل سے پانا ہے۔ اس حقیقت کو ہم نے خدا کو سمجھنا نہیں ہے، ہم نے خدا کو پانا ہے، پانا ہے اللہ کو تم نے، یہی دشوار کام ہے، یہی تکلیف دہ کام ہے۔ پس وضو و طہارت، وضو و تیمم، نماز و روزہ و حج، جنہیں تو نے تکالیف کا نام دے دیا، تکالیف شرعیہ، یہ تکالیف نہیں ہے اول، اور اگر ہے بھی تو ابتدائی ریہرسل کی تکالیف ہے، تاکہ تیرے اندر بندگی آئے، اور بندگی آنے کے بعد ان چار شعبوں کے اندر تیرے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں تو ان کو ادا کرے۔ یہ اس باس کا خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان مکلف ہے، چار شعبوں کے اندر تکلیف دہ ذمہ داریاں ہیں ہماری، ایک اپنی ذات کے بارے میں، دوسرا اب دیگر انسانوں کے متعلق، اور تیسرا اس نظام ہستی کے اندر، اور چوتھا اپنے خالق کے ساتھ رابطہ۔ یہ چار اہم شعبے ہیں جن میں آپ نے، آپ کے دوش پر فراوان ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم نے نہیں پڑھی۔ تو بعضوں کو بہت عجیب بات لگتی ہوگی کہ اتنی تفصیل تو ہم نے پڑھی نہیں ہے، کہ ذکر نہیں ہے، چونکہ ہم صرف ریہرسل کر رہے ہیں۔ ریہرسل جب انسان جاتا ہے مثلا کو کام سیکھنے کے لیے، اگر آپ درزی بننا چاہتے ہیں تو وہ پہلے دن ہی آپ کو مشین اور کٹائی اور سارا کام نہیں دے دیتا، پہلے دن آپ کو بٹن لگانا سکھاتا ہے، یا پہلے دن سکھاتا ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈالو۔ ایک ہفتے تک شاگرد سوئی میں دھاگا ڈالتا ہے، پھر جب سوئی میں دھاگا ڈالنے کا ماہر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ تم نے صرف بٹن لگانے ہیں، بس بٹن ٹانکنے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس کو پورا لباس بنانے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ انسان کے ذمے خدا نے یہ جو ابتدائی ذمہ داریاں ہیں فقہ کے اندر اور توزیع المسائل کے اندر، یہ ذمہ داریاں ہماری ریہرسل کے لیے ہیں، ہمیں مقام میں بندگی تک پہنچانے کے لیے ہیں، تاکہ ہم اصلی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ میں ایک اور مثال دوں، وہ بھی اب شاید اہل کراچی کے لیے اتنی مانوس مثال نہ ہو، کہ یہ کھلاڑی جو کھیلتے ہیں، انہیں کھیلنے سے پہلے تیار کیا جاتا ہے، تیار یعنی وارم اپ کیا جاتا ہے، ان کو بدن کو گرم کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ نے کوئی بھاری ایکسرسائز کرنی ہو تو پہلے بدن کو گرم کر لیں، دوڑ کے، چل کے، تھوڑا سا اٹھ بیٹھ کے بدن کو گرم کر لیں، آپ کے مسل ڈھیلے ہو جائیں، گرم ہو جائیں، پھر جو کام کرنا ہے بدن برداشت کر لیتا ہے۔ اور اگر ٹھنڈے بدن کے ساتھ آپ نے بھاری ورزش شروع کر دی، ٹوٹ جائے گا یہ مسل، ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا یہ۔ لہذا پہلے وارم اپ کیا جاتا ہے تاکہ بدن گرم ہو جائے، تیار ہو جائے اصل میچ کے لیے یا اصل گیم کے لیے، اصل ورزش کے لیے۔ دین بھی انسان کو پہلے وارم اپ کرتا ہے، جب انسان گرم ہو جاتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جس طرح سے قرآن کا فرمان ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ خدا پہلے رسول کو باس کرتا ہے، باس کرتا ہے، گرماتا ہے اور بھڑکاتا ہے، وارم اپ کرتا ہے، جب یہ رسول مکمل، البتہ رسول کو بھڑکانا رسالت کی سطح تک، نہ عام آدمی کی حد تک، رسول کو خوب خدا و تعالی گرماتا ہے، اور جب اس اوج میں جا پہنچتے ہیں، خدا دیکھ لیتے کہ اب وہاں پہنچ گیا ہے، ریہرسل پوری ہو گئی ہے، اب انہیں کہتا ہے کہ جا اذهب الى فرعون انه طغى، اب تو جا فرعون کے ساتھ جا کر مقابلہ کر، کہ وہ تو طاغی و طاغوت بن گیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ ہم مکلف ہیں، یعنی بھاری ذمہ داریاں، سخت ذمہ داریاں، دشوار ذمہ داریاں ہمارے دوش پر ہیں. یہ دشواری انہیں معلوم ہے جو یہ ذمہ داریاں سمجھتے ہیں یا انہیں ادا کرتے ہیں. علامہ اقبال چونکہ یہ ذمہ داریاں سمجھتے تھے چاروں، لہذا انہیں پتا تھا کتنی سخت ہیں یہ ذمہ داریاں، کہ جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہانگیری یعنی پوری دنیا پر قبضہ کرنا، ایک مشکل کام ہے. ہم ابھی پاکستان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں کہ یہاں پر نظام ولایت، سب ہنس پڑتے ہیں تنزیہ طور پر کہ پاکستان جہاں شیعہ تھوڑے سے مٹھی بھر شیعہ ہیں، اور یہاں آپ بات کرتے ہیں نظامی ولایت کی، کتنا دور و بعید لگتا ہے ہمیں یہ خواب کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسے نظام ولایت و امامت قائم ہو جائے. کوئی بھی ہم میں سے شاید ماننے کے لیے تیار نہ ہو. ہے اسی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ بعض شاید لبوں سے نہ بولتے ہو لیکن ذہنوں میں سوال ضرور ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، پاکستان میں کیسے ممکن ہے نظام ولایت و امامت نافذ ہو جائے، آ جائے اور لوگ اس کے تحت زندگی بسر کریں. بعید لگتا ہے، وہ دور لگتا ہے ہمیں بہت کچھ کہ یہ نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہانگیری آسان ہے، مثلا آپ فیصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں یہ پاکستانی یا یہی جمعیت کہ ہم نے پورے دنیا پر قبضہ کرنا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں بہت آسان کام ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہمیں مشکل لگ رہا. آپ پڑھتے ہیں دعائے عہد، پڑھا کریں دعائے عہد، بہت خوبصورت دعا ہے. جب موقع ملے پڑھ لیا کریں، لیکن اگر صبح صبح پڑھیں تو زیادہ تاکید کی گئی ہے. دعائے عہد یعنی اپنے امام کے ساتھ عہد کرتا ہے انسان، اور عہد کر کے پھر آخر میں جا کر جو جملہ اختتامیہ جملہ ہے، یا اختتامیہ سے پہلے جو جملہ ہے وہ کیا ہے، کہ یہ جو کچھ ابھی میں نے عہد کیا ہے اور جو جس عہد کا پابند ہوا ہوں ابھی ابھی، یہ سب کچھ دوسروں کی نگاہوں میں بعید ہے، میری نگاہوں میں بہت قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا. دوسرے اس کو دور سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ممکن ہے. اور ایسا ہی ہے، جو انسان حقیقت سے آگاہ ہو اور توکل کرے خدا کی ذات پر، حقیقت سے آگاہ ہو، اپنی متاع اور اپنی فکر کو جانتا ہو، اسے پتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا. ہمیں تو بہت قریب بات لگتی ہے، یہ اتنی مشکل بات نہیں. علامہ اقبال یہی فرماتے ہیں کہ جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہان بینی. جہانگیری یعنی پوری جہان پر قبضہ کر لیں کہکشان سمیت، آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ جہان بینی. جہان بینی یعنی جہان فہمی، جہان کی شناخت، اس دنیا کی و اس کائنات کی پہچان کہ یہ کیا دنیا ہے. یہ سخت کام ہے. جگر خون ہو تو ہوتی ہے چشم نظر پیدا. جہانگیری کے لیے تلوار چاہیے تجھے، نیزہ چاہیے، گبرو جوان چاہیے، موٹے مسل چاہیے، لیکن جہان بینی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خون جگر کرنے کی ضرورت ہے، جگر خون کرنے کی ضرورت ہے. جگر خون ہو تو ہوتی ہے چشم نظر پیدا. ایک انسان کا جگر خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، خون بن جاتا ہے، پھر جا کر اس کے دماغ میں اور اس کے چاکھوں میں وہ دید و نگاہ پیدا ہوتی ہے جس سے وہ حقائق کو سمجھ سکتا ہے. حقائق سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی جہان کے بارے میں ہے کہ یہ جہان منتظر ہے. کس کا منتظر ہے؟ ایک دیدار کا منتظر ہے. یہ گل نرگس ہزاروں سال جی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی. کیوں روتی ہے؟ یہ نرگس کون ہے؟ آپ نہ کہیں ہماری پڑوسن کا نام ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. نرگس کے لیے جہان ہستی جو ہزاروں سال سے بنا ہوا ہے. اوکے، ہزاروں سال تو کس کو ہوئے ہیں؟ ہمیں تو ہزاروں سال نہیں ہوئے ہیں. جو نرگس رو رہی ہے بے نوری پر, تاریکی پر, وہ کون سے گل نرگس ہے جو رو رہا ہے, جس کی عمر ہزاروں سال ہے اور ہزاروں سال میں ابھی تک چرنے والے آئے ہیں, چراگاہ سمجھ کر اس کو کھانے والے آئے ہیں, اس پہ قبضہ جمانے والے آئے ہیں, مافیا اس میں آئے ہیں, سب کچھ آئے ہیں, لیکن وہی نہیں آیا جس کے وہ گل نرگس منتظر ہے, یعنی دیدوار. چرنے چکنے سب آئے ہیں, سمجھنے آج تک کوئی بھی نہیں آیا. جس طرح اللہ کی ذات منتظر ہے, کس کی منتظر ہے؟ کہ سب مجھ سے غلہ مانگتے ہیں, جاب مانگتے ہیں, شفا مانگتے ہیں, بچے مانگتے ہیں, ویزا مانگتے ہیں, ایڈمیشن مانگتے ہیں, ابھی تک کوئی نہیں آیا جو مجھ سے مجھے مانگے, جو خدا سے خدا کو مانگے. لہذا اللہ اتنی انتظار میں ہے کہ رسول اللہ کو کہا کہ دروازے کا خیال رکھنا, اگر ممکن ہے کوئی میرے بارے میں آ کے دستک دے, اذا سألک عبادی انی فانی قریب, اسے معطل نہ کرنا. جب کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اسے زیادہ وہاں ٹھہرانا نہیں, بلکہ خود خدا نے کہا کہ آپ رہنے دیں. پہلے رسول اللہ کو کہا, اذا مثلا آپ جب شدت سے کسی مہمان کا انتظار ہوتا ہے, آپ کو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو انتظار ہوتا ہے لیکن کوشش دعا کرتے ہیں کہ نہ آئے تو بہتر ہے. مثلا جب فرض کریں کہ ساس آ رہی ہوں آپ کے گھر میں آپ کو ملنے کے لیے, تو آپ پورا توسل, دعائے توسل پڑھتے ہیں کہ نہ آئے, رکشہ خراب ہو جائے راستے میں, خود ان کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے مثلا, یا کوئی کام پیش آ جائے. لیکن بعض اوقات یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو ساری کلاس با جماعت دعا کرتی تھی کہ یہ استاد جو بہت مارتا ہے یہ مر جائے, آج سائیکل سے گرے, کسی درخت کے ساتھ ٹکرائے, کسی چٹان کے ساتھ ٹکرائے اور پھر اٹھنے کے قابل نہ ہو. لیکن بچوں کی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا, ورنہ کوئی استاد آج زندہ نہ ہوتا. لیکن اگر وہ ہستی آئے جس کے آپ منتظر ہیں, شدت سے منتظر ہیں, اور آپ نے اپنے بھائی کو یا گھر والوں کو کہا ہوا ہے کہ جو ہی وہ آئیں تو فوراً, پھر کہتے ہیں آپ رہنے دو کیونکہ شاید آپ دیر کر دو. جس کا ہم شدت سے انتظار کرتے ہیں, پہلے اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا خیال رکھنا, جو ہی وہ آئیں تو فوراً فوراً کہہ کے پھر کیا کہتے ہو, نہ آپ رہنے دو, میں خود دروازے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں. کیونکہ آپ جا کے کھولو گے آپ کے جانے تک دیر ہو چکی ہوگی, اتنی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے. توجہ کریں, یہ آیت یہی ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے, اے نبی, اے میرے رسول, ممکن ہے کوئی میرا بندہ, اذا سألک عبادی انی, میرا بندہ کوئی میرے بارے میں بھی کسی دن آ جائے تیرے پاس. ابھی تو میرے بارے میں نہیں پوچھتے, غلے کے بارے میں آتے ہیں, اوروں کے بارے میں آتے ہیں, اپنے فائدوں کی خاطر آتے ہیں, حاجات کے لیے آتے ہیں, خواہشات کے لیے آتے ہیں, میری خاطر نہیں آتے. لیکن دھیان رکھنا, ممکن ہے کبھی کوئی میرا بندہ بھی نکل کے میرے بارے میں پوچھے, تو پھر کیا کرنا, فوراً یہ کہہ کر کہا کہ آپ رہنے دو. جب میرا بندہ آئے, خطاب رسول اللہ کو ہو رہا ہے, لیکن رسول اللہ کے خطاب میں اللہ نے کیا فرما دیا, فانی قریب, میں خود قریب ہوں, میں خود منتظر ہوں. پھر اپنی بات شروع کر دی, بیچ میں رسول اللہ کو ہٹا دیا. جب میرا بندہ اے رسول تیرے پاس آئے تو پھر کیا کہنا چاہیے تھا, تو میرے بارے میں اسے یہ بتا دینا. یہ نہیں کہا, فرمایا جب میرا بندہ تیرے پاس آئے تو پھر کیا کہا, کہ میں اس کے بہت قریب ہوں, اجیب دعا, میں اس کی بات سنوں گا, اجیب دعا دائے زا دعا. یعنی اتنا انتظار شدید ہے کہ کوئی بندہ خدا خدا کی طرف جائے, کوئی عبد خدا خدا کی طرف جائے, جو اللہ سے اللہ کو مانگے, خدا سے خدا کو مانگے. اب ایک عبد خدا نے تو کہہ دیا کہ الہی ماذا وجد من فقدک, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. سید الشہداء علیہ السلام, کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی سید الشہداء فرماتے کہ پروردگار مجھے تو چاہیے, اور جس کے پاس تو ہو اس کے پاس سب کچھ ہے, اور جسے تو نہیں ملا تیری ساری نعمتیں مل گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اسے کیا لیا جسے تو نہیں ملا؟ کون ہے جو میرے لیے آئی؟ یہ جہان منتظر ہے، کس کا منتظر ہے؟ ہمارا، کہ چرنے والے نہیں ہیں، چگنے والے نہیں ہیں، اس کو لوٹنے والے نہیں ہیں، اس پر قبضہ کرنے والے نہیں ہیں، اس کو خراب کرنے والے نہیں ہیں، اس کو آلودہ کرنے والے نہیں ہیں، اس کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں، ان کا تو یہ تو بہت ہے، بلکہ ان کے بوجھ سے جہان تھک رہا ہے، کہ یہ تو بوجھ ہے فالتو جہان کے اوپر، زمین کے اوپر۔ منتظر کس کا ہے؟ دیدار کا۔ دیدار یعنی جس کے اندر اتنی بصیرت ہے جو اس گل نرگس کو آ کر پہچان لے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ وہ کون سا گل نرگس ہے جس کی عمر ہزاروں سال ہو؟ یہ جہان ہستی، یہ جہان ہستی جو بے نور ہے، منتظر ہے دیدار کا۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ چمن میں گلچین آ جاتا ہے، چرنے والا آ جاتا ہے، پھول توڑنے والا آ جاتا ہے، لیکن پھول سمجھنے والا نہیں آتا۔ باغ کے باغات سارے منتظر ہیں، کس کے منتظر ہیں؟ کہ بس وہ کوئی کینو توڑ کے کھائے، کوئی امرود توڑ کے کھائے۔ وہ ان چرنے والوں کا تو باغ تھکا ہوا ہے ان سے۔ دیکھیں ہر سال باغ تکرار کرتا ہے پھل دینا، خوبصورت پھل، میٹھا پھل۔ بس وہ کینو کا درخت خوبصورت ترین پھل اپنی چوٹی پہ لگاتا ہے۔ جو چیز دکھانی ہوتی ہے ہمیں، وہ ہم کہاں رکھتے ہیں؟ بہت بلندی پر، تاکہ سب دیکھیں اس کو۔ مثلا ہم نے لوگوں کو علم دکھانا ہوتا ہے، کہاں لگاتے ہیں؟ چھت کی سب سے اونچی جگہ پر، کہ لوگ دیکھیں کہ ہم مثلا مومن ہیں، شیعہ ہیں۔ چوٹی پہ لگاتا ہے انسان ہر چیز جو چوٹی پہ رکھتے ہو، یعنی دوسروں کو دکھانا چاہتے ہو آپ۔ ہر سال درخت نے چوٹی پہ پھل لگایا اپنا، وہ آیا یہ توڑ کے اس نے کھایا بھی اور بیچا بھی۔ درخت بیچارہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ چلے اس سال جس نے توڑ دیا، دوبارہ پھر درخت تیاری کرتا ہے، پھر اپنی چوٹی پہ پھر ایک پھل لگاتا ہے، پھر یہ کاٹ کے کھا جاتا ہے، اور اسی طرح بار بار تکرار کرتا ہے یہ درخت۔ کس لیے میں اپنی چوٹی سجا رہا ہوں؟ یہ پھول اور پھل سے سجا رہا ہوں، نہ اس لیے کہ ہر سال کوئی آ کے توڑ کے کھا جائے اس کو اور فضلے میں بدل دے، بلکہ ہر سال تکرار کرتا ہے کہ شاید اس دفعہ کوئی دیدار پیدا ہو جائے جو کھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے آئے، کہ یہ کیا لگا ہوا ہے اوپر، کیسے لگ گیا اس کے اوپر۔ باغ منتظر ہے، چمن منتظر ہے دیدار کا، لیکن چمن میں فقط چراگاہ چرنے والے گئے۔ دشوار ہے جہانبینی، بہت دشوار ہے جہانبین۔ علامہ اقبال جہانبین ہے، جہانگیر نہیں ہے۔ جہان پہ قبضہ کرنا مقصد اقبال نہیں ہے، جہان کو سمجھو، یہ تمہارے لیے سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ کب یہ جہان بینی و جہان فہمی، جہان بینی کا آپ اردو ترجمہ کریں جہان فہمی، جہان کو سمجھنا۔ جس طرح قرآن سب ملے، قرآن کو مردے فراوان ملے، قرآن کو چھاپنے والے فراوان ملے، بیچنے والے فراوان ملے، اور ابھی کرتب کرنے والے بھی مل گئے، پہلے نہیں تھے ابھی وہ بھی مل گئے، قرآن کو ہر چیز مل گئی، قاری مل گئے، خطیب مل گئے، مفسر مل گئے، لیکن ابھی تک قرآن کو سمجھنے والا نہیں۔ منتظر ہے کوئی آئے مجھے سمجھے بھی تو صحیح، میں کیا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن منتظر ہے اس کا۔ وہ کسی شخص نے مرثیہ لکھا تھا قرآن کا، وہ میں نے سنایا بعض جگہ طلاب کو، وہ اس طرح سے وہ مرثیہ سن کے بلک بلک کے روئے جس طرح کربلا کے مصائب پہ مومن روتے۔ ایک مرثیہ کسی شخص نے، کسی اور نے لکھا تھا، وہ نظم منظوم مرثیہ انگلش میں تھا، وہ ان کو سنایا، اس طرح روئے وہ عزیزان۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قرآن منتظر ہے، قرآن اپنا مرثیہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کہاں رکھا جاتا ہوں، کہاں رکھا جاتا ہوں، لیکن جس کے لیے آیا ہوں وہ ابھی نہیں آیا۔ جہان بین بنے کب بنتا ہے؟ جگر خون ہو تو ہوتی ہے چشم نظر پیدا۔ انسان کا جگر خون ہو جاتا ہے، یعنی جو انسان محنت بہت کرتا ہے، مشقت بہت کرتا ہے، جاگتا ہے راتوں کو، اس کے بارے میں یہ اشارہ ہوتا ہے جگر خون کرنا، میں نے اپنا جگر خون کر دیا ہے، یعنی پگلا دیا ہے جگر آپ کی خاطر یا فلاں کی خاطر۔ محنت بہت کی ہے. اس جہان کو سمجھنا یہ تکلیف ہے, یہ کلفت آور ہے, یہ سخت ہے, جگر خون ہوتا ہے. اور وہ پہلا مرحلہ کہ اپنے آپ کو اس خاک سے نقطہ عروج تک پہنچانا, یہ بھی بہت مشکل کام ہے. حکیم صنائی غزنوی جو ان تمام بڑے بڑے حکیموں کا استاد ہے, جس پر فخر کرتے ہیں سارے اس کی شاگردی پر, حکیم صنائی غزنوی بہت ہی عالی مرتبہ حکیم و دانا و شاعر فارسی زبان کے, البتہ اردو لٹریچر میں بھی ہے حکیم صنائی غزنوی. علامہ اقبال کے شعروں میں صنائی غزنوی کا نام زیادہ آتا ہے. شعر ہے بہت خوبصورت ان کے, ان میں ایک یہی شعر ہے کہ سالہا باید تا ز سنگ اصلی, تا سنگ اصلی ز آفتاب, سالہا باید کہ سنگ اصلی ز آفتاب لال گردد در بدخشاں یا عقیق در یمن. یعنی کئی سال تک سورج کی روشنی پڑتی رہے ایک معمولی پتھر پر, ایک اصلی پتھر پر, تاکہ اس پتھر کو وہ سنگ لال بنا دے یا سنگ یاقوت بنا دے, قیمتی پتھر بنا دے. یہ قیمتی پتھر بننا, یہ معمولی پتھر قیمتی پتھر بن جاتے ایک پروسیس کے تحت, کئی سال گزرتے ہیں. شاید اگر آج سائنس نے ثابت کیا کہ ایک پتھر اس پروسیس سے گزر کے شاید اتنے ملین سال میں ایک اصلی پتھر یاقوت بن سکتا ہے, جب اس کو زمین کے اندر وہ سارا ماحول ملے. سالہا باید تا سنگ اصلی ز آفتاب لال گردد در بدخشاں, لال پتھر کا نام ہے جو بدخشان افغانستان کے صوبہ بدخشان میں ہوتا ہے, یا عقیق اندر یمن, یا یمن کے اندر یہ معمولی پتھر, یہ قیمتی پتھر عقیق بن جائے. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ قرنہا باید, یعنی صدیاں لگے, قرنہا باید تاز پشت آدم نطفے ہی, قرنہا باید تاز پشت آدم نطفے ہی بل وفا کرد گردد یا اویس اندر قرن. قرن یعنی صدیاں, قرن کہتے ہیں صدی. کئی صدیاں چاہیے کس کے لیے, تاکہ ایک انسانی نطفہ جسے انسان بنتا ہے, یہ نطفہ کمال تک پہنچے, ابو الوفاء کرد بن جائے یا اویس قرنی بن جائے. یا ابو الوفاء کرد ایک بہت بڑی معروف عارف شخصیت ہے, ابو الوفاء کرد. قرنہا باید تاز پشت آدم نطفی بول وفائے کرد گردد یا اویس اندر قرن. کیوں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان, یہ کام کی سختی بتانے کے لیے کہ ان بزرگوں نے بتایا ہے صدیاں چاہیے ایک نطفے کو ابو الوفائے کرد بننے کے لیے, کمال تک پہنچنے کے لیے. اقبال کہتے ہیں جہان بینی, جہان کو سمجھنا جگر خون ہوتا ہے انسان کا. وضو کرنے میں جگر خون نہیں ہوتا, نماز پڑھنے میں جگر خون نہیں ہوتا, یہ ریہرسل کی عبادت ہے, یہ ریہرسل کی تکالیف ہے. یہ تکالیف ہے تاکہ تو مقام بندگی پہ پہنچ جائے. جب مقام بندگی پہ پہنچے گا دشوار ذمہ داریاں تیرے دوش پر ڈال دی جائیں گی, دشوار ذمہ داریاں, ایسی ذمہ داریاں جو انسان کے جگر کو پگھلا دیتی ہیں, جو انسان کے جگر اور دل کو خون کر دیتی ہیں. پھر انسان ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں کس طرح ہیں, جس طرح حیوان ہے, جو حیوان دیکھو اسی کی پلانٹ ڈال کے اسی کے اوپر سامان ڈال دو تو اٹھا کے لے جائے گا. عزیز من, حیوان ہے, باربری نہیں ہے, مکلفیت ہے, انسان ہے. ہارے کے اوپر پلانٹ ڈال کے اس کے اوپر آپ سامان نہیں لا سکتے. جو چوپایا ملے پلانٹ ڈال دو اسے, کہو گے یا اللہ آپ یہ سامان وہاں منتقل کر دو. بوجھ, قوموں کے بوجھ, امتوں کے بوجھ, سوسائٹیوں کے بوجھ, انسانیت کے بوجھ, تکامل کا بوجھ, معرفت کا بوجھ, وہ ہر چوپائی کے اوپر پلان ڈال کے اس پر نہیں ڈالا جا سکتا. یہ بوجھ اٹھانے کون اٹھاتا ہے؟ یہ بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ رخش می باید تن رستم کشد، صاحب دلی باید، کوئی صاحب دل ہو تاکہ کیا ہو، بار غم کشد، صاحب دلی باید تا بار غم کشد، رخش می باید تن رستم کشد. کیا ہونا چاہیے؟ صاحب دل چاہیے. کیا کرے؟ جو غم کا بوجھ اٹھا سکے. غم کا بوجھ ہر ایک کے اوپر پالان ڈال کے نہیں ڈالا جا سکتا. غم کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ جو صاحب دل ہو. صاحب دل ہی باید تا بار غم کشد. غم کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں. وہ غم حسین سنا ہوگا آپ نے موضوع، حسین جیسی شخصیت چاہیے جو بار غم کشد، صاحب دل ہی باید بار غم کشد. اس طرح کا صاحب دل چاہیے جو کسی غم کا بوجھ اٹھا سکے. کون سا درد کا بوجھ اٹھا سکے؟ دین کا درد، اسلام کا درد، قوم کا درد، انسانیت کا درد. یہ غم و یہ درد ہر زی پلان پر نہیں ڈالے جا سکتے. یہ بوجھ صاحب دل ہی باید تب بار غم کشد، رخش می باید تن رستم کشد. رستم کا جسا وہ ہر گھوڑے پہ نہیں ڈالا جا سکتا، ہر گدے پہ نہیں رستم کو بٹھایا جا سکتا. رخش چاہیے. رستم کے گھوڑے کا نام رخش تھا. رخش می باید تن رستم کشد. یہ بوجھ خدا ڈالتا ہے لیکن پہلے کندھے تیار کرتا ہے، پہلے دل تیار کرتا ہے، پہلے اتنی روح بڑی تیار کرتا ہے جس پر یہ بوجھ ڈالا جا سکے. خدا نے پہلے خمینی تیار کیا، پھر امت کا بوجھ اس پر ڈالا. صاحب دل ہی باید بار غم کشد. یہ غم امت فقط روح اللہ کے دل میں آ سکتا ہے، دوسروں کے دل میں نہیں آ سکتا. ایسے نہیں ہے کہ ہر فقی آگے بڑھ کے انقلاب کر دے. نہ عزیز من، انقلاب کے لیے درد دے چاہیے. انقلاب کے لیے درس کافی نہیں ہے. درس ہر ایک پڑھ سکتا ہے لیکن درد کا بوجھ ہر ایک اٹھا نہیں سکتا. صاحب دل ہی باید کے بارے غم کے شر، اس کے لیے خمینی چاہیے. پھر جا کر وہ بوجھ اپنے مقصد تک پہنچاتا ہے. دشوار کام یہ ہے، خدا کو پانا، نہ خدا کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا، خدا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ایک کتاب پڑھی، وہ کتاب پڑھی، اس کتاب کے جملے، اس کتاب کے جملے، حمد اکٹھی کرنا، نعت اکٹھی کرنا، یہ نہیں ہے معرفت خدا و تبارک و تعالی. معرفت خدا یعنی خدا کو پانا، ملتا ہے خدا، مل جاتا ہے. اور پھر ہمارے استاد بزرگوار کے بقول کہ خدا مل جاتا ہے، لیکن جب خدا ملتا ہے اس وقت حالت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ کیا حالت ہوتی ہے جب انسان کو خدا ملتا ہے؟ جام بلب می رسد، جام بلب می رسد، یعنی خدا مل جاتا ہے. کب؟ جب جان بلب می رسد. جب انسان جان بلب ہو جاتا ہے اس وقت جام بلب ہوتا ہے. خدا کب ملتا ہے؟ جب انسان جان بلب ہو جاتا ہے. سخت کام ہے، دشوار ہے، تکلیف دہ یہ کام ہے. اپنی ذات کو اس نقطے تک پہنچانا، چوٹی تک، تکلیف دہ کام ہے عزیز من. کارنہا باید کہ یہ نطفہ ابل وفا پرد بن جائے. کارنہا باید. دشواریاں جو خدا نے ہمارے دوش پر ڈالی ہیں وہ یہ ہیں. یہ جن کو ہم ابھی سمجھ رہے ہیں یہ تکالیف شرعیہ ہیں، یہ ریہرسل کے لیے ہیں. ہمیں اس لیے ان میں ڈالا گیا تاکہ ان اصلی ذمہ داریوں کے لیے تیاری کر سکے، ہمارے اندر طاقت آ جائے، انرجی آ جائے ان کو اٹھانے کے لیے. خدا اپنے بندوں کے دوش پر بیماریاں ڈالتا، ذمہ داریاں ڈالتا ہے. جو مقام بندگی کے نہیں پہنچا اس کو نعمتیں دے دیتا ہے، کتابیں دے دیتا ہے، ذمہ داریاں نہیں ڈالتا. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم کو خدا نے ڈالا آزمائشوں میں، فاتمہن، تمام آزمائشوں کو تکمیل کیا و تمام کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی وہ جو تکالیف ابراہیم کو دی آزمائشیں وہ ریہرسل تھی ابراہیم کی. اور جب ابراہیم ریہرسل کر کے آمادہ ہو گئے، کوالیفائیڈ ہو گئے، اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، اب اصلی ذمہ داری اب ڈالی ہے تیرے لیے، یہ ہے اصل کام تیرا۔ موسیٰ کو خدا نے پہلے تیار کیا، جو ہی پیدا ہوئے ماں کو کہا ان کو ڈال دو دریا میں، موسیٰ کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ دریا میں ڈال دو، ماں سے جدا کر دو۔ موسیٰ کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے گھر میں پلے، موسیٰ کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ مصر سے ہجرت کر جائے، جلاوطن کر دیا جائے۔ موسیٰ کی کوالیفائنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ شعیب کی بھیڑیں چرائے جا کر، موسیٰ کے آمادگی کے لیے، ریہرسل کے لیے ضروری ہے کہ سال ہا سال اپنے خاندان سے دور رہے اور یہ تیاری۔ جب موسیٰ تیار ہو جائے اور پھر خدا کہے، یعنی موسیٰ دیکھے روشنی، اس روشنی کو آگ سمجھ کے جائے، جب وہ قریب جائے تو کیا کہے، انی انا اللہ، اے موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ تیرا پروردگار ہے، یہ میں ہوں۔ انک بالواد المقدس طوا، اب تو تیار ہو گیا ہے، اب تو وادی مقدس میں آ گیا ہے، فخلا نعلیک، اپنے نال اتار اور تیار ہو جاؤ اس ذمہ داری کے لیے جس کے لیے یہ ساری سختیاں دی تھی ہم نے۔ یعنی تکلیف دہ کام وہ نہیں تھے، شعیب کی بھیڑیں چرانا یا فرعون کے گھر میں پلنا بڑھنا یا فلاں کام کرنا، بس یہ نہیں تھا، وہ جلا وطنی، وہ ہجرت، وہ سب آمادگی کے لیے تھا۔ اصل کام یہ ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا جا کر اس سے مبارزہ کر، نابود کر اس تابوت کو، یہ تیری اصل ذمہ داری ہے جو تکلیف دہ ہے، جو دشوار ہے۔ انسان مکلف ہے ان اصل ذمہ داریوں کے اوپر، ان ذمہ داریوں میں سے جو تکلیف دہ ذمہ داریاں ہیں، ان میں اہم ترین ذمہ داری جو اللہ نے انبیاء کے دوش پہ ڈالی، پہلے انہیں تیار کیا، مبعوث کیا، مبعوث کرنے کے بعد انبیاء کے دوش پہ ذمہ داری ڈالی کہ یہ انسان، یہ انسانیت کے فریم، یہ انسانیت کے سانچے، یہ انسانیت کے ڈھانچے، ان کے اندر انسانیت تم نے پیدا کرنی ہے اور انہیں مقام آدمیت تک پہنچانے اور امت بنانا ہے۔ یہ سخت کام ہے، اصل دشوار کام امت سازی ہے۔ لہذا ان بندگی کے مقام پر پہنچ کر انسان فارغ التحصیل نہیں ہوتا، ریہرسل کر کے بازار سے ٹرافی لے کر نہ کہو میں چیمپئن بن گیا، ریہرسل کر کے تیار ہو گئے ہو، اب آپ کو مبارزے میدان میں اترنا ہوگا۔ جب مبارزہ جیتو گے ٹرافی ملے گی تمہیں، اس وقت انعام ملے گا تمہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابیں پڑھ کے، پھر بازار سے سند لے کے اس کو کہتے ہیں ہم فارغ التحصیل ہو گئے، ابھی نماز پڑھ کے سمجھتے ہم فارغ الذمہ ہو گئے، فارغ واجب ادا دے دیا، جتنے واجبات تھے، کسی سے پوچھو کوئی رہتا ہے واجب نہ، سب انجام دے دیا، یعنی ریہرسل پوری کر لی۔ وہ پوری ریہرسل کر کے اب کدھر کا، اب آخرت میں ہورے ہوروں کے پیچھے جانا ہے، ابھی تو ریہرسل کی ہے، ریہرسل کے بعد تو ہورے نہیں ہیں، مبارزے کے بعد ہورے ہیں، نہ ریہرسل کے بعد۔ اصل کام تو رہتا ہے، ابھی فرض کریں میں تبرک پکایا ہوا ہے آپ نے، کس کے لیے، ماتمیوں کے لیے، ابھی صرف سلام ہو رہا ہے، ابھی ماتم شروع ہی نہیں ہوا، سلام ہوا، زیارت پڑھ کے لنگر میں پہنچ جائے سارے، ابھی تو سلام پڑھا ہے، ابھی ماتم ہونا، ابھی نوحہ ہوگا، ماتم ہوگا، سینہ زنی ہوگی، آخر میں لنگر ہوگا، ہم سلام سن کے پہنچ گئے لنگر پہ، ابھی اصل کام رہتا ہے امت سازی۔ لیکن اس امت کے اندر دو پہلو بہت اہم ہیں، ایک کس طرح امت بنتی ہے، کیا کریں کہ امت بنے، دوسرا کس طرح امت نابود ہوتی ہے، کس طرح امت ختم ہوتی ہے۔ یہ مجالس جو چند روز انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جاری رہی آپ کی خدمت میں، موضوع ان مجالس کا ہے آفات امت۔ ایک امت کو کیا آفات لگ جاتی ہیں، کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ امت ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اور امت کہلانے کے قابل نہیں رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد زوال پذیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ پہلے عزت، اس چوٹی عزت کی چوٹی سے نیچے آتی ہے، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نزاع مت کرو ورنہ کیا ہوگا، فشل ہو جاؤ گے، فشل یعنی کمزور ہو جاؤ گے، ہوگا کیا، وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، عزت تمہاری چلی جائے گی، آبرو تمہاری چلی جائے گی، یعنی عزت کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نزاع مت کرو، گر جاؤ گے، اور جب گرو گے تمہاری عظمت ختم ہو جائے گی، عروج ختم ہو جائے گا، عروج ختم ہو کر پھر کہاں آؤ گے، زمین پر آ جاؤ گے، اور زمین پر گرو گے الٹے منہ گرو گے، اور پھر آہستہ آہستہ زمین پہ بھی نہیں زندہ رہ سکتے ہو، کیونکہ زمین بھی ایسے لوگوں کا گرے ہوئے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، جو گرتا ہے فوراً گد و لاش خور اس کے اوپر آ کر منڈلانا شروع کرتے ہیں، آپ جنگل میں جائیں آپ کو ڈیوٹیاں عجیب و غریب نظر آئیں گی جنگلی مخلوقات کی، کہ اگر کچھ ایسے حشرات ہیں کہ انہیں جتنا بھی لذیذ ترین کھانا بھی بنا کے دو وہ نہیں کھاتے، جیسے یہ لال بیگ ہے اور اس کے نسل کے کچھ حیوانات یا کچھ اور جنگلی حیوانات ہیں، مکھیاں ہیں، حشرے ہیں، انہیں آپ بہترین مثلا آپ سوپ بنا کے دیں، آپ ان کو آئس کریم لا کے دیں، آپ چاکلیٹ ان کو دیں، ہر وہ چیز جو آپ مثلا کیا ہے میکڈونلڈ سے لے کر ان کو دیں، آپ فاسٹ فوڈ دیں ان کو، نہیں کھائیں گے، اصل چکھیں گے بھی نہیں اس کو، کھائیں گے زکام ہو جائے گا اس کو، ڈائٹ پیے گا ادھر بیمار ہو جائے گا، کیا کھاتا ہے، لاش، جب ایک جانور جنگل میں مر جاتا ہے اس کے جا کر اندر یہ اس کا گلا سڑا ہوا بدبودار خون چوستا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تیرا کام لاشوں کو صاف کرنا ہے، جنگل کو پاک رکھنا ہے، جنگل میں بدبو نہ پھیلے، یہ حشرے اس لیے ہیں، اگر یہ حشرے لاشوں کو نہ کھائیں اور یہ لاشیں پڑی رہیں نہ گلے سڑے، زمین فاسد ہو جائے گی ساری، ان کی ماموریت ہے اللہ نے لگائی ہوئی ہے، لاش پر آ جاتے ہیں، خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب تم عظمت کی چوٹی سے گرو گے زمین پہ آ جاؤ گے، لیکن زمین پہ آ کے کھڑے نہیں رہو گے، گرے ہوئے ہو گے، اور جب گر جاؤ گے تو زمین پر ایسی مخلوق موجود ہے جو گری ہوئی لاش کو فوراً چاٹنے کے لیے تیار ہے، تمہیں زمین سے محو کر دیں گے، اور پھر خوش نہ رہو، حرج نہیں ہے زمین سے محو ہو گئے، تاریخ میں تو رہیں گے، اللہ کا فرمانا ہے نا، کچھ اور مخلوقات ہیں جن کی معموریت یہ ہے کہ تمہیں تاریخ کے صفوں سے بھی مٹا دیں، تمہارا نام تک نہ رہے نامیوں میں، اس طرح نابود کرتا ہے خدا امتوں، کن کو، جو نظام امت کو نہیں سمجھتے، جو شعور سے کام نہیں لیتے، جو دین، قرآن مجید میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول بتاؤں آپ کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب و مسخرہ و ہزوا ملعبہ قرار دیا ہے، دین کو کھیل بنا دیا ہے جنہوں نے، اے رسول بتاؤں جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا، کھیل کنہوں نے بنا لیا ہے، جو بھول ہی گئے ہیں کہ اصل دین کیوں آیا تھا، انہوں نے کھیل بنا لیا، مثلا آپ چھوٹے بچوں کو دیں قرآن تو اسے کھیل بنا لیں گے، سمجھے کہ کتاب ہے، اس میں اس کے اوراق کو پھاڑ کے کوئی بچوں کا نہ کام کرنا شروع کر دیں، یا اس کے اوپر پینسل لے کر نقاشیاں کرنا اور تصویریں بنانا شروع کر دیں، بچوں کو تو فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ کتاب مقدس ہے اس کا احترام کرنا ہے، اس نے سمجھا کہ ہر چیز کھیلنے کے لیے، بعض لوگ دین کو کھیل بنا لیا ہے، کھیل کیا ہے، یہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں، چند چیزیں لے لی ان کو دین سمجھ کے انجام دے دیا، وہ روح دین و مقصد دین و اصل دین سے غافل ہو کے بیٹھ گئے لوگ، کہ ہمارے اصل فرائض کیا تھے، ہم مکلف ہیں، بہت تکلیف دہ، بہت ناگوار، بہت سخت ذمہ داریوں کے لیے، وہ ذمہ داریاں جو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا سوائے مومنین کے، ان ذمہ داریوں کے ہم مکلف ہیں، وہ کیا ہیں ذمہ داریاں، معلوم ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے معلوم، اس کا مطلب ہے دین کو کھیل بنا لیا ہے، آپ جمع ہوتے ہو دین کے نام پر، سنتے ہو، سناتے ہو، کھاتے ہو، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہو، اسی کو کہتے ہیں، اے رسول بتاؤ جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا، دین کے نام پر جمع ہوتے ہیں، دین سمجھے بغیر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیا یہ نہیں ہوگا، بس نماز کے نام پر جمع ہو، نماز پڑھے بغیر چلے جائیں، یا یہ بچے جو اسکول جاتے ہیں، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں، تعلیم کے لیے جاتے ہیں، تعلیم کے نام پر اکٹھے ہو گپ شپ لگا کے روز پھر چلے گئے، کوئی تعلیم نہ ہو، انہوں نے تعلیم کو مسخرہ بنا لیا، ہزوا اتخذوا دینہم ہزوا، انہوں نے اپنے دین کو تمسخر لے لیا، دین کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، دینی عمل کیے بغیر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دین کے مقصد کو سمجھے بغیر منتشر ہو جاتے ہیں، پھر جمع ہو جاتے ہیں دوسرے دن، پھر منتشر ہو جاتے ہیں، یہ کون ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تمسخر اڑایا، مذاق اڑا لیا؟ ضرورت ہے انسان کو، مومن کو ضرورت ہے اس وزوا و تمسخر سے باہر نکلے، جب دین کے نام پہ جمع ہوئے تو دین سمجھے وہاں پر، اور سمجھے بغیر نہ ہلے، بیٹھے، قیام کرے، تگ و دو کرے، کوشش کرے دین کو سمجھ کے جائے۔ مشکل نہیں ہے دین سمجھنا، آسان ہے، ارادہ ہو جائے اگر انسان کا، اگر انسان کا ارادہ ہو۔ امت تک پہنچنے کے لیے کچھ اعمال چاہیے، وہ ایک موضوع ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا، اس کو اس وجہ سے یہاں موضوع نہیں بنایا کہ وہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، آپ کی دسترس میں رہی ہے، ابھی بھی ہے، امت سازی از نظر قرآن۔ قرآن امت سازی کا کیا فارمولا بتاتا ہے، کیسے امت سازی ہو، اگرچہ وہ تکمیل نہیں ہوا، وہ موضوع ابھی ادھورا ہے وہ بھی، لیکن اس کے اہم مسائل بیان ہوئے ہیں اس گفتگو کے اندر، امت کیسے بنتی ہے۔ اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ امت کیسے نہیں بنتی، ٹوٹتی کیسے ہے، امت نابود کیسے ہوتی ہے، امت منتشر کیسے ہوتی ہے، امت مٹ کیسے جاتی ہے، امت کا نام تاریخ سے کیسے حذف ہو جاتا ہے، کیا کرتی ہے یہ امت، کون سے وہ اعمال ہیں جن سے اس کو روکا گیا تھا کہ خبردار یہ نہیں کرنا ورنہ تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام تک نہ ہوگا نامی ہوگا، اس راہ پر کیوں چل پڑتا ہے انسان، کون سے اعمال ہیں، اس طرف توجہ ضروری ہے، اس طرف دھیان ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں نشاندہی کی گئی ہے کہ رسول ان کو اس طرف نہ جانے دینا، یہ نابودی کا راستہ۔ آج توجہ فرمائے، آج ہماری حالت کیا ہے دقیقاً، ہم کتنے مشکلات میں وہ پریشان ہیں، اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کیا حرکات ہیں انجام دے رہے ہیں، اور وہ حرکات خندہ آور، مضحکہ خیز۔ ابھی دمال ہوگی سیاسی، بھرپور اس میں ہم شرکت کریں گے، اور پھر امید کیا لگائی ہوئی ہے کہ تشیع کے تحفظ کے لیے ہم اس دمال میں شریک ہوں، بھنگڑے میں شریک ہوں، دمال و بھنگڑا ہی ہے نا یہ۔ امیر المومنین کو شکوا تھا اس قوم سے جو امیر المومنین کا استقبال کرنے آئے جنگ صفین کے دوران، آگے بھنگڑا شروع کر دیا، حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا استقبال کر رہے ہیں، حضرت نے فرمایا یہ بھنگڑا استقبال ہے، یہ دمال، میں مجاہدوں کا منتظر تھا، بھنگڑالو آ گئے، دمالی آ گئے، میں کوئی دمالیوں کا امام ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں امیر المجاہدین ہوں، میں فوج لے کے جا رہا ہوں کہ اس شامی تابوت کی ناک خاک میں رگڑوں، اور آئے کون ہے استقبال کے لیے، بھنگڑے اور دمالی، ان دمالیوں سے میں دشمن پر غلبہ پاؤں، اس بھنگڑالیوں سے میں کیا حاصل کروں۔ ہم ہر بھنگڑے میں شریک ہو کر پھر کوشش کرتے ہیں اسے نجات مل جائے گی، امیر المومنین فرماتے ہیں نا، بلکہ سخت جملے امیر المومنین کے، فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے دنیا میں تکلیف مشقت اور آخرت میں شکاوت ہے، یہ بھنگڑے اور دمال، دنیاوی تھکاوٹ، یہ من گھڑت طریقے، بھنگڑے اور دمال یعنی من گھڑت طریقے، آئمہ کو خوش کرنے کے من گھڑت خود سے بنائے، میں رات بیٹھ کے سوچتا رہا بی بی کو کیسے خوش کروں، خوب صبح آگے میں نے کہا کہ یہ ممبر سر پہ اٹھا لو سارے، بہت بی بی خوش ہوں گی، خطیب کو اوپر بٹھا کے اور باری باری مومن اس کو کندھا دو، مولا بہت خوش ہوں گے، خوب یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، مولا کو اگر خود مولا دیکھیں تو یہ ممبر والے کو بھی مرغا بنائیں گے، جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کو بھی مرغا بنائیں گے کہ تم نے یہ مذاق بنا لیا ہے دین میرا، اس طرح سے مجھے خوش کرتے ہو تم بھنگڑے اور دھمال سے۔ یہ ضروری ہے سمجھنا. آج پاکستان وخصوصاً شیعہ پاکستان جن حالات کا شکار ہو چکا ہے, کن اعمال کی وجہ سے یہاں آ پہنچے؟ جو نہیں کرنے چاہیے تھے کچھ کیا ہم نے, کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, جب ایک تاجر دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اسے آ کر اسے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے. جو انسان اپنے گھر کو خراب کر لیتا ہے, گھر میں جھگڑے, طلاق تک نوبت پہنچاتی ہے میاں بیوی کے درمیان, تو ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے, تاکہ آج طلاق تک ہماری نوبت نہ آتی. جب بھی ناکام ہوتے ہیں آپ کسی شے میں, وہاں پر یہ غور کریں کہ کیا وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں. سوچتے کیوں نہیں ہم؟ ہم ان 60 سالوں میں 65 سالوں میں پاکستان میں یہاں پہنچے ہیں, کون سے ایسے کام کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے ہمیں اور جو کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ جو کرنے چاہیے وہ نہیں ہے زیر باز. عرض کیا میں, تمہارا موضوع کلیئر رہے, آفات امت باس ہے یہاں پر, یعنی وہ چیزیں جو امت کو کھا جاتی ہیں, چاٹ جاتی ہیں, وہ اعمال جو باعث نابودی و زوال امت ہیں, وہ اعمال زیر باس ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں, جنہوں نے یہاں پہنچایا ہے ہمیں, جن امور سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. قرآن روک رہا ہے, دین روک رہا ہے, لیکن ہم مرتکب ہو رہے ہیں. ان اعمال کی فہرست اگر توفیق کوئی خداوند تبارک تعالیٰ کی آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. عزیزان, یہ درد ائمہ یہی تھا, سید و شہداء کا اصلی درد یہی تھا. کیا ہوا اس امت کو جو رسول اللہ نے بنائی تھی؟ کتنے اوج پہ پہنچائی تھی رسول اللہ نے یہ امت, کہ قرآن میں اللہ نے اس امت کو سراہا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, ابھی تک خدا نے جتنی امتیں بنائی ہیں ان میں تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. یہی بہترین امت جب امیر المومنین نے اس کی قیادت و زمام سنبھالی تو حضرت نے فرمایا کہ آج تمہاری حالت ویسی ہی ہے جیسے بعثت سے قبل تمہاری حالت تھی. یعنی وہ عظیم امت اس عظمت سے 25 سال میں کیوں نیچے آ گئی اتنی؟ کیا کیا اس امت نے؟ کون سے اعمال انجام دیے کہ علی علیہ السلام حاضر نہیں تھے اس کی قیادت سنبھالنے کے لیے؟ فرمایا جاؤ پہلے جدھر جاتے تھے ابھی بھی اس کے پیچھے جاؤ. وہ جواب ہمیں بھی دیں گے, آپ خطبہ پڑھیں نہر البلاغہ کا. حضرت فرماتے ہیں کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر ولولا اخذ اللہ من العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم وصغب مظلوم. یعنی اگر یہ حامی نہ آئے ہوتے, یہ لوگ نہ آئے ہوتے میرے گھر پر, اور خدا نے علماء سے عہد نہ لیا ہوتا, تو میں مائل نہیں تھا یہ حکومت کو قبول کرنے کے لیے, تیار نہیں تھا. لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا, میں نے پہلے بھی اس کی مہار اس کی کوہان پہ ڈال دی, ابھی بھی میں اس کی مہار اس کی کوہان پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں. جس طرح اونٹ کو اپنے حال پہ چھوڑتے ہیں تو اس کی مہار اس کی کوہان پہ ڈال دیتے ہیں جدھر مرضی ہے جائے. حضرت فرمایا میں تمہاری مہار تمہاری کوہان پہ ڈال دیتا ہوں, جہاں مرضی ہے جو, تم جہاں پہلے بھٹکتے رہے تھے اب بھی ادھر ہی جاؤ, میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ عزیز من, وہ لوگ جو ظواہر کو انہوں نے بہت محفوظ رکھا ہوا تھا نظام آپ سے دے بیٹھے, ان کی حکومت 25 سال قبول کرنے کے لیے علی تیار نہیں ہے. میں اور آپ اس دمال میں شرکت کر کے فاسق و فاجر کو ووٹیں دے کے ان کی پارٹیوں میں شامل ہو کر ان کے لیے نعرے لگا کر ان کے لیے ساری زندگی اپنی تباہ کر کے آخر میں کہے مولا علی میرا امام, مولا علی امام. علی کہے گا تو میں جس طرح دوسروں کی مہار ان کی کوہان پہ ڈالی ہے, تو بھی جا جن کے پیچھے جاتا تھا انہی کے پیچھے جا, مجھ سے کیا کام ہے تیرا, کیا تعلق ہے تیرا مجھ سے؟ نہیں کریں گے قبول ہمیں, نہ ان رہوں کے اندر نجات ہے. یہ ضروری ہے, یہ فریضہ ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک فریضہ ہے بتانا اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا کوئی بھی نہیں, لیکن بتانا تو فریضہ ہے. یوں تو نہیں کہ اگر کوئی نہ سنے تو بتائیں بھی نہیں, بتانا فریضہ ہے. آگاہ کرنا فریضہ ہے، توجہ دلانا فریضہ ہے. یہ خطبے جو امیر المومنین نے دیے کچھ سمجھتے تو قبول ہی نہیں کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، سنتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے خطبے امیر المومنین نے پھر بھی ان کو سنا دیے، اور پھر آخر کار چھوڑ دیا سنانا، جا کے کنویں میں سناتے تھے. ایک کنواں تھا کوفہ میں، جا کر مولا اس میں رات کو جا کر گفتگو کیا کرتے تھے اس میں، اور روتے تھے اس کنویں میں، منہ کر کے اس کنویں میں بولتے تھے. یہ احتجاج تھا علی کا اس امت کے لیے جو علی کی فریادیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے. امیر المومنین کہتے تھے تم جس پستی میں آ گئے ہو میں تمہیں نکال سکتا ہوں، لیکن سنو تو میری، میں کیا کہہ رہا ہوں. فرمائے میں تجھے تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو، تم مجھے اور مقصد کے لیے چاہتے ہو، میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے چاہتا ہوں. ہمارا مقصد ہی ایک نہیں ہے، پہلے اپنے مقصد کو میرے ساتھ ہم آہنگ کرو، جس مقصد کے لیے میں تمہیں چاہتا ہوں اسی مقصد کے لیے تم مجھے چاہو. یہ امت اتنی زوال پذیر ہوئی، اتنی منتشر ہوئی کہ آخر کار یزید حکمران بن گیا ان کا. یہ اوج زوال ہے ایک امت کے لیے، یزید کا حکمران بننا. آج جو لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں خدا شاہد ہے شرمندگی کے لیے یہی کافی ہے، شرم ساری کے لیے. مر جانا چاہیے ہمیں شرم سے کہ جس قوم کے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں. پستی ہے، اوج پستی ہے. اس پستی تک کیوں پہنچے ہم؟ کیا کیا ہم نے اور کیوں کیا وہ چھوڑ دینا چاہیے آج تاکہ اس پستی سے دوبارہ سفر واپسی کا شروع کرے. قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ کام مت کرو، چھوڑو، ترک کرو ان کاموں کو، کیونکہ ورنہ فشل ہو جاؤ گے اور تذہب ریحکم، تمہاری عظمت جاتی رہے گی اور تمہیں نابود کر دیں گے. آج دیکھیں ہمیں پاؤں تلے مسل رہے ہیں، کتنی آسانی سے مسل رہے ہیں. حقوق آپ کے سالو کر رہے ہیں، جانیں آپ کی لے رہے ہیں، سکون آپ سے چھین لیا ہے، خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دیا، بچوں کے دلوں میں بٹھا دیا. ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں کہ کسی بچے کو کس طرح ملک سے باہر نکالے، حتیٰ افغانستان چلا جائے پھر بھی غنیمت ہے، یہاں سے تو نکلے کسی طرح. اتنا خطرناک مملکت کیوں بن گئی ہے؟ آیا بچا سکتے ہیں؟ خدا شاہد ہے بچا سکتے ہیں، بہت آسانی سے بچا سکتے ہیں، لیکن یہ مرحلہ طے کر کے کہ جن کاموں سے یہ یہاں پہنچا ہے ان کاموں سے اجتناب کر کے، ان کی نشاندہی ضروری ہے. وہ یہ کام ہیں جن کی وجہ سے ہم نابود ہوئے ہیں. امت کی آفات ہیں جو امت کو چاٹ جاتی ہیں، امت کو کھا جاتی ہیں، امت کو ریوڑ بنا دیتی ہیں، امت کو قوم بنا دیتی ہیں، امت کو قبیلہ بنا دیتی ہیں، امت کو شخصیت پرست بنا دیتی ہیں، علاقہ پرست بنا دیتی ہیں، زبان پرست بنا دیتی ہیں. وہ چیزیں ان امور سے نکلنے کی ضرورت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جد کی امت میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ وہی خرابی اس حد تک کیوں پست ہو گئے کہ ان پر یزید حاکم بن کے آ گیا. میں اس سے انہیں نکال کے دوبارہ عظمت اور شرف کی چوٹی پہ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس بیداری کے لیے، اس آگاہی کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے. اس لیے امام علیہ السلام نے اس بیداری کے لیے اور انہیں اسی اوج و چوٹی پر پہنچانے کے لیے بہت اہم اقدام کیے. وہ سارے ضروری ہیں ایک امت کے لیے، ان اقدامات میں وہی چیزیں ہیں جو آج تک 1400 سال سے ہمیں رلا رہی ہیں. غیر معمولی کام کیے سید الشہداء علیہ السلام، گھر چھوڑا، کنبہ چھوڑا، مدینہ رسول چھوڑا، روزہ رسول چھوڑا، قبر اطہر زہرا کو چھوڑا، حرم خدا کو چھوڑا. چھوڑتے ہی گئے، چھوڑتے گئے اس امت کے لیے. وہ آخر کار ان ہستیوں کو بھی چھوڑ دیا، چھوڑ کے چلے گئے جن سے کبھی دور نہیں ہوئے تھے. سب امت کی اصلاح کے لیے، امت کی نجات و بیداری کے لیے تھے. ہر چیز امام علیہ السلام نے جا کر پیش کر دی بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ، اپنی جان دے دی، اپنی اولاد دے دی. حتی 6 ماہ کا شیرخوار، وہ اتنا عزیز تھا امام حسین علیہ السلام کو، علی اصغر سے اتنا پیار تھا. روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے تھے، جب میں علی اصغر کو چومتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے، وہ میں سیراب ہو گیا ہوں. اس قدر یہ علی، 3 علی تھے حسین کے، علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر. ہر علی بہت پیارا تھا، علی اکبر سے بہت پیار تھا، علی اوسط سے بہت پیار تھا، وہ علی اصغر سے بہت پیار تھا. علی اصغر سے اتنا پیار تھا، فرماتے تھے جب میں اس بچے کو چومتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی، سیراب ہو جاتا. لیکن عزیزو دیکھیں آپ، سید الشہداء وہ بھی لے کے اٹھا کے چلے گئے. شب عاشور فرما چکے تھے اصغر شہید ہو جائیں گے، یہ قربانی دینا ضروری تھی اور اس قربانی نے فوراً اثر کیا. جب سید الشہداء جناب علی اصغر کو لے کر گئے ان لعینوں کے سامنے اور جا کر ان اشقیاء کو خطاب کیا کہ اگر کوئی تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، کہ 6 ماہ کا چھوٹا بچہ شیرخوار، نہ پانی موجود ہے نہ دودھ موجود ہے، اس نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، یہ پانی سے محروم ہے. یہ جملے سن کر سید الشہداء کے عمر سعد کی لشکر میں یہ تشویش پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ یہ بہت ظلم ہے، یہ پانی جو حیوانات پی رہے ہیں، یہ پانی جو جانور پی رہے ہیں، یہ پانی جو ہر انسان پی رہا ہے، اس پانی پہ پہ رہا ہے تو فقط اہل بیت کے لیے پہ رہا ہے، اولاد رسول کے لیے پہ رہا ہے، انہیں نہ پیے. عمر سعد نے یہ حالت دیکھی، ڈر گیا، علی اصغر کی اس پیاس کے حملے سے ڈر گیا. اس کی فوج منتشر ہونے کے قریب جا پہنچی، ڈرا، فوراً دوڑا ہوا گیا مرملہ کے پاس اور آ کر کہا کہ اس مارکے سے تو مجھے نجات دے، تیرا تیر میری مشکل حل کر سکتا ہے. وہ پوچھنے لگا کیا کروں، کیا حسین پر تیر چلا دوں یا حسین کی مدد کو کوئی فوج آئی ہے؟ عمر سعد کہنے لگا، نہ حسین پہ تیر چلانا ہے نہ مدد کے لیے کوئی فوج آئی ہے. کہنے لگا پھر کس پہ تیر چلاؤں، جب اس لعین نے نشاندہی کی اشارہ کیا کہ حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ غور سے دیکھ، تجھے کوئی سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں؟ وہ سفیدی اس سفید کپڑا تھا جس میں جناب رباب نے بچے کو لپیٹ کے بابا کے حوالے کیا. دیکھ کر کہتا ہے لعین، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا جلدی تیر چلا دے، یہ بچہ میرے لشکر کو شکست دے رہا ہے. یہ لعین تیر اٹھاتا ہے، کمان میں لگا کر بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہے، پھر زمین پہ رکھ دیتا ہے تیر و کمان، تیر نہیں چلاتا. عمر سعد کہتے تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا، تو بہت ماہر تیر انداز ہے، تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا؟ کہنے لگا جب میں نے بچے کا نشانہ لیا، میری نگاہ پشت حسین پہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی خاتون کی طرف ہو گئی، میں نے اس بی بی کا اضطراب دیکھا، اس اضطراب سے میں سمجھ گیا یہ بچے کی ماں ہے. ایک ماں ہی اتنی تڑپ سکتی ہے، ایک ماں ہی ایسے تڑپ سکتی ہے. کہا ایسا ساتھی نہ بن، جلدی تیر چلا. یہ لعین دوبارہ اس کے اکسانے میں آ گیا، پھر اس نے تیر لگایا، کمان میں لگا کر بچے کے گلے کا نشانہ لیا. تیر کا لگنا تھا، روایت میں راوی نے نقل کیا ہے، یہ راوی جو عمر سعد کی فوج میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا عجیب منظر دیکھا ہم نے، کہ تیر کا لگنا تھا، اس طرح سے بچہ بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے، اس طرح سے تڑپا. آپ نے دیکھا ہے کبھی مچھلی کا منظر؟ اگر مچھلی کا منظر دیکھا ہے تو پھر علی اصغر کی حالت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے اپنے آپ کو اٹھاتی ہے زمین سے، پھر زمین پہ گرتی ہے، اور جب اس میں اپنے آپ کو اٹھانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دم ہلاتی ہے اور منہ ہلاتی ہے، سر ہلاتی ہے، اور جب بالکل بے طاقت و بے رمق ہو جاتی ہے صرف منہ ہلاتی ہے، اور پھر منہ ہلنا بھی ختم ہو جاتا ہے. اس راوی کے مطابق بس یہی منظر ہوا، تیر کا لگنا تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا، اٹھا دوبارہ باپ کے ہاتھوں پہ، بابا کے ہاتھوں پہ آیا، لیکن پھر اصغر میں تڑپنے کی سکت ختم ہو گئی. پھر جناب علی اصغر نے صرف پاؤں ہلائے اور پھر اس کے بعد پاؤں ہلانے کی طاقت ختم ہو گئی. اور پھر بچے نے آخری دفعہ بابا کی طرف دیکھتے ہوئے منہ کھولا، جو منہ دوبارہ بند نہیں ہو سکا، اور کربلا میں ندا آئی، انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدا و نبی حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت کے مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگار جو ملتمے سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. خدا بندہ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں کراچی و دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وہ شہداء جنہوں نے ایام عظام شہادت پائی ہے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.